سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے پیارے ایک ایسے محبوب ایک ایسے مقدس اور چہیتے نبی کی امت میں اللہ نے پیدا کیا کہ جس نبی کی امت میں آنے کی تمنا اور جس نبی کی امت میں شامل ہونے کی خواہش اور تمنا دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نے کی، جس نبی کی امت میں شامل ہونے کی تمنا انبیاء کرام کرتے ہوں، ایسے نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. یہ کتنی بڑی ہماری اور آپ کی سعادت ہے، اور یہ ایسی سعادت ہے جو ہمارے لیے نجات کی ضامن ہے. ہم اپنے اللہ کا اس پر جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اللہ نے جس نبی کو سارے نبیوں کا نبی بنایا، سارے رسولوں کا رسول بنایا، جسے اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا کہ جن کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، جن کو اللہ نے سردار کائنات بنایا، جن کو اللہ نے دنیا میں سارے نبیوں کے مقابلے میں امتیازی شان عطا فرمایا، اور جن کو اللہ کل محشر میں سارے انبیاء کے سامنے امتیازی شان عطا کریں گے. اتنے بڑے مقدس پاکیزہ اور اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھنے والے اللہ کے نبی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی خصوصی خاص خاص امتیازی عنایتوں سے نوازا، خاص خاص بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، انہی نعمتوں میں اللہ نے آپ کو ایک بڑی نعمت معراج کی شکل میں دیا. معراج یہ ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے عرش کے پاس تک آپ پہنچے، یہ ایسا مقام، یہ ایسا درجہ، یہ ایسی فضیلت، یہ ایسی شرافت جو کسی نبی کسی رسول کو حاصل نہیں ہے. مگر یہاں ایک بات سنتے چلیے کہ اللہ نے جس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، اس دنیا میں ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت، دنیا دار الاسباب ہے، سبب کے دائرے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، گرمی اور ٹھنڈک ہر ایک کو لگنی ہے، برسات میں ہر کسی کو چلتے ہوئے بھیگنا ہے. دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے حالات سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے. اللہ کی شان، اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں دنیا میں آنے والے حالات پر جس قدر صبر کریں، تحمل کریں، برداشت کریں، اللہ کی طرف سے سمجھیں، تو اللہ رب العزت اپنے بندے اور بندیوں کو ان مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، تکلیفوں پر اللہ اتنا ہی عطا کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ایک نظر ڈالیے. اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر ڈالیں، آپ کے گھر میں رہنے والی خواتین امہات المومنین، آپ کی زوجات مکرمات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے رشتہ دار خواتین، ان پہ ایک نگاہ ڈالیے کہ ان کے اوپر کیسے کیسے حالات و مشکلات آئے، مگر کبھی کسی کی زبان پر اللہ کے سامنے نہ شکوہ، کسی انسان کے سامنے نہ شکایت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالی نے سارے نبیوں کا نبی بنایا اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنتی، اگر آپ نہ آتے تو یہ دنیا نہ سجتی، اگر آپ نہ ہوتے تو چاند اور سورج اور ستارے اور آسمان اور پہاڑ اور دریا اور سمندر اور پھول اور باغیچے اور چہچہاتے پرندے اور چلتے ہوئے انسان بھی دنیا میں نہ آتے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ پوری کائنات آپ کے لیے سجائی گئی، یہ پوری دنیا آپ کی نبوت کو، آپ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی گئی، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آپ کے لیے ہوا ہے۔ اللہ اللہ، جس نبی کا یہ مقام، جس کا یہ مرتبہ، اس نبی کا حال سنیے کہ کیسے مشکل اور کیسی پریشانیوں کے ساتھ آپ کے دن رات گزرے ہیں۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، ابھی ماں کے شکم اور پیٹ میں ہیں کہ والد کا سایہ اٹھ گیا، ابھی بچپن کا عمر ہے کی عمر ہے، ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ کتنے چھوٹے، کتنے چھوٹے، سوچئے ذرا۔ پھر اس کے بعد 8 سال کی عمر ہوتی ہے، خواجہ عبد المطلب جو آپ کے دادا ہوتے ہیں، یہ خواجہ عبد المطلب، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک 8 سال کی عمر کیا ہو سکتی ہے؟ لکھا ہے کہ جب خواجہ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا، پیارے نبی چھوٹے چھوٹے تھے، پیچھے پیچھے چلتے چلتے روتے تھے۔ اللہ اللہ، ان چہروں پر غم کے آنسو کا قطرہ کتنا قیمتی ہوگا۔ پھر بڑے ہوئے، 40 سال کا زمانہ گزرا، آپ نے نبوت کا، رسالت کا اعلان کر دیا جو آپ کی ذمہ داری تھی۔ نبوت اور رسالت کے اعلان کے بعد مکے میں بھونچال آ گیا، ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر شخص، عورتیں آپ کے اوپر زبردست تانا کسنے لگی، مرد بھی تانا کسنے لگے، عورتیں بھی تانا کسنے لگی۔ اللہ اللہ، اس منظر کو سوچیں کہ جب 40 سال کی عمر ہو چکی ہے، اس وقت تک مکہ کی گلیوں، سڑکوں، بازاروں اور گھروں میں جہاں چرچا تھا تو پیارے نبی کا ہی چرچا تھا، ہر عورت کی زبان پر آپ کی شرافت کا تذکرہ، ہر مرد کی زبان پر آپ کی صداقت کا تذکرہ، ہر انسان کی نگاہوں میں آپ کی محبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جیسے اخلاق کسی میں نہیں، زبان کی سچائی کسی میں نہیں، ہمدردی کسی میں نہیں، خدمت کا جذبہ کسی میں نہیں، اپنے پاس جو کچھ غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، کمزوروں پر، بے کسوں پر خرچ کرنے کا جذبہ کسی میں نہیں۔ جو آپ کے اخلاق تھے، جو آپ کی ہمدردی تھی، جو آپ کے صفات اچھائیاں تھیں، وہ تمام لوگوں کی نگاہوں میں تو مرد بھی محبت کی نگاہوں سے دیکھتے، عورتیں بھی بڑی عظمت سے آپ کا تذکرہ کرتی، جوان اور بچے بھی بڑے پیار کی نگاہوں سے آپ کو دیکھتے۔ مگر جیسے ہی نبوت اور رسالت کا اعلان ہوتا ہے، ایسے ہی پورے مکے کی زمین آپ کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، جس نے مکے کی سرزمین پر 40 سال کا زمانہ اور 40 سال کا عرصہ اور 40 سال کے دن رات محبتوں کے ماحول میں گزارے ہوں، ہر ایک کی آنکھوں کے تارا بن کر رہے ہوں، ہر ایک کے دل میں پھول کی طرح بس کر رہے ہوں، آج اس کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ ہو رہی ہے۔ مشکلات و پریشانیاں ہیں، طنز ہے، تانا ہے، اور برے کلمات آپ کے بارے میں کہے جاتے ہیں، مگر ان تمام کو آپ نے برداشت کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں انہی لوگوں میں اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، انہی لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو اتارنا ہے، انہی کی نگاہوں میں اللہ کی عظمت کو بیٹھانا ہے۔ یہ مجھے نہیں پہچانتے، یہ مجھے نہیں جانتے، مجھے ان کی باتوں کا جواب ان کی زبان میں نہیں دینا ہے، گالی میں، تان و تشنی میں، رشتہ ناطہ کے توڑنے میں، ان سے الگ ہونے میں۔ ہماری کامیابی نہیں ہے، ہماری کامیابی ان کے ساتھ رہنے میں ہے، اور ہمیں اپنے اونچے اخلاق، اپنی اونچی زندگی، شرافت کے کارنامے ان کو دکھلانے ہیں۔ چنانچہ ہر طرح کے تان و تشنی اور ہر طرح کی باتوں کو برداشت کرتے رہے، اور چند گھنٹوں کے بعد کسی کو محسوس بھی چہرے سے نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کو کچھ کہا ہوا ہے، کیونکہ جس نے کچھ کہا چند لمحوں کے بعد آپ کے چہرے پر وہی مسکراہٹ، چہرے پہ وہی بشاشت، چہرے پر وہی اپنائیت، اور دل میں وہی ہمدردی، اور دل کے اندر وہی شفقت موجود ہے۔ 40 سال کے زمانے کے بعد حالات تنگ ہوتے چلے گئے، حالات تنگ ہوتے چلے گئے۔ 7 سال ہو چکے نبوت و رسالت کے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ 7 سال کا زمانہ بڑا ہی تنگ گزرا۔ جو جو حضرات ایمان لاتے گئے، جو عورتیں ایمان لاتی گئی، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، ان کے دل کے ایمان اور ان کی جرأت اور ان کے دین پر استقامت اور ان کے عزم و ارادے اتنے بلند تھے کہ تمام تر رکاوٹوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود اور طرح طرح کے تان و تشنی کے باوجود بھی وہ خواتین جس دین کو قبول کیا تھا، مکے کے پورے مخالف ماحول میں انہوں نے اپنے آپ کو جمائے رکھا۔ چنانچہ خواتین کو بھی اس زمانے مکے سے ہجرت کر کے ایتھوپیا کشتی سے سوار ہو کر جانا پڑا، مگر وہ خواتین جو ابتدا میں ایمان لائی تھیں، ان کے عزم، ان کے ارادے، ان کی صداقت اور ان کی حق گوئی اور حق پر قائم رہنا اور اللہ کے نام کو دل میں بسائے رکھنا، یہ کتنا مشکل تھا، مگر اس کے باوجود وہ باکمال تھی، اس کے باوجود وہ سچائی اور حقیقت کو پسند کرتی تھی، اس بنا پر دین اسلام پر جمی رہی اور اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا اور اس مشکل سے گزرنا پڑا تو ہجرت کرتی ہوئی ایتھوپیا چلی گئی۔ بہرحال یہ 7 سال کا زمانہ بڑے مشکل دور کا زمانہ گزرا۔ ابھی نبوت کے 7 سال ہو چکے تھے کہ اسی درمیان اہل مکہ نے ایک مشورہ رکھا، اور مشورہ یہ رکھا کہ اب ان کا بائیکاٹ کیا جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ان کا ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو ایمان لا چکے ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کے جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کا فیور کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا بلکہ ابھی بھی وہ کافر و مشرک ہیں، ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ چنانچہ ایک جگہ ہے جس کو وادی محصب کہا جاتا ہے، وہاں پر مکہ کے ہر قبیلہ اور ہر خاندان کے لوگ وہاں پہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا اور مشورے میں طے پایا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ان سے کوئی بھی سلام کلام نہیں کر سکتا، کسی خوشی میں ان کو دعوت نہیں دے سکتا، کسی غم میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کر سکتے، کوئی ان کو قرض نہیں دے سکتا، کوئی ان کی بیماری میں خبر پرسی نہیں کر سکتا۔ وہ انسانیت کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں تمام انسانیت کے راستوں کو انہوں نے بند کر دیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان، آپ کے ساتھ رہنے والے، ان کے لیے مکہ کی زندگی بالکل دو بھر ہو گئی، مشکل ہو گئی، ایک عجیب سی زندگی بن گئی، گویا پوری سرزمین ان کے واسطے تنگ ہو گئی، رہنا سہنا مشکل ہو گیا۔ تو اب خواجہ ابو طالب نے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے ایسے تمام لوگ، ایسی تمام عورتیں، ایسے تمام بچے، دودھ پیتے بچے، ان تمام کو لے کر ایک گھاٹی میں چلے گئے۔ سوچئے ذرا، ان تمام نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے محلوں کو چھوڑا، عورتوں نے بھی اپنے گھر کو چھوڑا، عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پینے والی بچیاں، اسے گود میں لے کر ایک گھاٹی میں ایک جگہ پہ چلی گئی اور وہیں رہ پڑے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ تنگی کا ماحول ہے، فراوانی نہیں، خوشحالی نہیں، بلکہ مال کی تنگی ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، جو کچھ ساتھ لے گئے تھے وہ دھیمے دھیمے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ اللہ، نہ کوئی سلام کرنے کو تیار، نہ کوئی خبر پوچھنے کو تیار، نہ کوئی ہمدردی کے بول بولنے کو تیار، نہ کوئی لین دین کرنے، قرضہ دینے یا پیسہ دے کر کچھ بیچنے کو تیار۔ ایسے مشکل ماحول میں یہ تمام کے تمام شعب ابی طالب میں رہنے لگے۔ سوچئے ذرا، روایت میں آتا ہے کہ جب پانی کی کمی ہوئی، کھانے کی کمی ہو گئی اور بھوک اور فقر و فاقہ کی نوبت بڑھتی گئی، تو اب ظاہر ہے کہ ماؤں کے بدن میں دودھ اب نہیں اتر سکتا۔ جب کھانا نہ ملے ایک عورت کو، پانی نہ ملے ایک عورت کو، یقینی بات ہے کہ اس کے بدن کا دودھ سوکھ جائے گا۔ اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ اپنے ماں کے سینے سے لگ کے دودھ پینا چاہتے ہیں، مگر ماں کے سینے میں دودھ اترے کہاں سے؟ ماں بہنیں، سوچو ذرا اس ماحول کو کہ جو لوگ اب تک پورے خاندان میں بڑے چہیتے، بڑے پیارے، بڑے محبوب تھے، آج وہ ایک جگہ پر قید و بند میں ہیں، آج وہ ایک جگہ پہ محصور ہیں، آج وہ ایک جگہ پہ گویا سب سے الگ تھلگ ہیں، اور چھوٹے بچے ان کے گود میں بیٹھ کر دودھ کی گویا اپنے امی سے دہائی مانگتے ہیں، مگر چھوٹے بچے اپنے منہ کو اپنے ممی کے سینے میں لگاتے ہیں، مگر دودھ کہاں سے اترے؟ ایسا لگتا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اس بلکنے اور رونے اور سسکنے اور دودھ کی طلب کو دیکھ کر ان کی امی کے آنکھوں میں ضرور آنکھیں آنسو آ گئے ہوں گے۔ یقیناً ان کی آنکھوں کے آنسو ان چھوٹے معصوم بچوں کے چہرے پر گرے ہوں گے۔ اس منظر کو بھی اللہ نے دیکھا ہے، مگر پروردگار کی شان یہ ہے کہ جب عورتیں ذرا دنوں پر مصیبتوں کو گزرتے برداشت کرتی ہیں اور اللہ کے سامنے آنسو کے قطرے بہاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی قوم کے لیے پھر ہدایت کے راستے کھولتے ہیں۔ اسی قوم کے لیے اللہ ان عورتوں کے آنسوؤں پر نجات کے راستے کھلتے ہیں، انہیں عورتوں کے آنسوؤں پر اللہ عزت کے رات و دن دکھلاتے ہیں۔ بہرحال ایک مشکل وقت تھا کہ بچے اپنے ماں کے سینوں سے لگتے تھے، مگر انہیں دودھ کا کوئی قطرہ نہ لگتا تھا۔ مائیں اپنے بچیوں کو کن آواز میں تسلی دیتی ہوں گی، کس طرح اپنے بچے یا بچیوں کے گردن پہ تھپکی تھپکی مار کر سلاتی ہوں گی، یہ تو ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مگر قربان جائیے ان خواتین، ان مستورات، ان عورتوں کی اس قربانی پر کہ انہوں نے اپنے مردوں سے یہ کبھی نہیں کہا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا جس کے نتیجے میں ہم خاندان سے کٹ گئے، تم نے ایمان کیوں قبول کیا کہ جس کے نتیجے میں آج ہمارا پانی اور کھانا بند ہو چکا، تم نے اسلام کیوں قبول کیا جس کے نتیجے میں آج ہمارے بچے بلک بلک کر جان دینے والے ہیں۔ ان عورتوں کے عزم، ان عورتوں کے دل کی جرأت، ان عورتوں کے دل کی بڑائی کو ہزار سلام کہ جنہوں نے ایسے مشکلات میں تمام تر مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے کبھی کسی کا شکوہ اپنی زبان سے نہیں کیا۔ حضرت سعد بن وقاص وہ بھی اسی میں تھے۔ اللہ اللہ، کہتے ہیں بھوک سے ہم سب کا ہم تمام کا حال بڑا خراب تھا۔ ایک رات میں بھوکے پیاسے سو رہا تھا، اچانک میرا پاؤں کسی ایسی چیز پہ پڑا جس سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ تر ہے، وہ بھیگا ہوا ہے۔ ایسی شدت، ایسی سخت بھوک لگی تھی کہ میں اٹھا رات کے اندھیرے میں، اور جس چیز پر میرا پاؤں پڑا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھا کر اسے فوراً نگل لیا، میرے حلق سے نیچے اتر گیا۔ وہ کہتے ہیں آج تک مجھے پتا نہ چل سکا کہ رات کے اندھیرے میں وہ تر اور بھیگی ہوئی چیز جو میں نے نگل لیا تھا، میں نے حلق سے اتار لیا تھا، وہ کیا چیز تھی آج تک پتہ نہ چل سکا۔ اللہ اللہ، فرماتے ہیں مشکلات اور پریشانیاں اور تنگی اور تکلیف کا یہ حال کہ ایک دفعہ مجھے اونٹ کا چمڑا مل گیا۔ میں نے چھوٹا سا چمڑا دیکھا، کسی طرح میں نے اس کو جلایا، جلا کے میں نے اس کا راکھ پاؤڈر بنایا اور پھر اس کو پانی میں ملا کر میں پی گیا تاکہ میرے پیٹ کو تھوڑا سا سکون ملے۔ ماں بہنیں، آپ سوچیں ذرا کہ نبوت کے ساتویں سال کے بعد سے لے کر 3 سال کا عرصہ کیسے مشکلات، کیسی پریشانیوں کا گزرا ہے۔ جو مکہ آج اتنا سخت بنا ہوا ہے، جو مکہ اس وقت اتنا سخت بنا ہوا تھا، پتھر سے کہیں زیادہ الوں کے دل بنے ہوئے تھے، چٹان سے کہیں زیادہ ان کا جگر سخت ہو چکا تھا، ان کی آنکھیں نہیں تھیں بلکہ آنکھیں پتھر کے ٹکڑے بنے ہوئے تھے، ان لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر کسی طرح کی ہمدردی نہ تھی۔ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے رات کے سناٹے میں جب روتے تو رونے کی آواز مکے کی گلیوں تک پہنچتی تھی. اللہ اللہ, وہ پتھر دل رکھنے والے لوگ مسکراتے تھے, وہ ہنستے تھے, وہ خوش ہوتے تھے. مگر کیا ہوا, 3 سال کا عرصہ اسی مشکلات میں گزرا ہے. ماں بہنیں جب پریشانی آئے, مصیبت آئے, بیماری آئے, تکلیفیں آئے, چھوٹی بڑی بیماری آئے, مرض آئے, تدبیر ہمیں کرنا ہے, سبب ہمیں اختیار کرنا ہے, مگر اللہ کی طرف سے اسے سمجھ کر اس پر راضی رہتے ہوئے اللہ سے دعائیں بھی کرنا ہے. پھر سنیے ذرا, یہ 3 سال کے مشکلات کے دور گزرے ہیں, عورتوں کی آنکھوں سے آنسو بہے ہیں, عورتوں نے اپنے آنچل کو اپنے بچوں کے سروں پہ رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات میں اللہ سے دعائیں کی ہیں. 3 سال کا عرصہ گزرا, پھر کس طرح وہاں کا ماحول بدلتا ہے, کافروں کا ماحول کس طرح بدلتا ہے وہ سنی. اللہ کی مدد آتی ہے, اللہ کی نصرت آتی ہے, اللہ کی رحمت آتی ہے, اللہ کا کرم برستا ہے, مگر کچھ مشکلات, پریشانیاں, تکلیفوں کے برداشت کرنے کے بعد یہ اللہ کا نظام ہے اپنے بندوں کے لیے. کافروں کے ساتھ اللہ کا نظام الگ ہے, مشرکوں کے ساتھ اللہ کا نظام الگ ہے, یہود و نصارہ کے ساتھ اللہ کا نظام الگ ہے. ان کے لیے دنیا ہی اللہ نے جنت بنائی ہے, وہ ہرے بھرے خوش خوش نظر آ سکتے ہیں, مگر ایمان والوں کا معاملہ الگ ہے. اللہ کے یہاں مشکلات, پریشانیاں, تکلیفیں, بیماریاں, ان تمام چیزوں سے ایک ایمان والوں کو گزرنا پڑتا ہے. اللہ کی شان, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواجہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان سے کہا کہ ان کفار مکہ کو ایک بات بتائیے اور ان سے کہیے کہ تم لوگوں نے بائیکاٹ کو جس پیپر پہ لکھا ہے, جو کاغذ پہ تم لوگوں نے بائیکاٹ کے بندھارن اور اس کے دستور کو لکھا ہے, وہ پیپر اتار کر دیکھو, اس پیپر کو دیمک نے, کیڑی نے چاٹ لیا ہے, اس کے سارے حروف, اس کے سارے نقش ختم ہو گئے ہیں, صرف اور صرف اس کاغذ پہ کچھ باقی نہ رہا, صرف اس پہ لفظ اللہ باقی ہے. اب یہ بات ایک ایسی تھی کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک کاغذ لٹک رہا ہے, ایک دستاویز لٹک رہا ہے, جس پر ان لوگوں نے معاہدہ کیا تھا, ایگریمنٹ کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ جا کے دیکھ لو اس کاغذ کو, اس کے سارے حروف مٹ چکے ہیں, کیڑی اس کے سارے حروف کو کاٹ چکی ہے, اس پر کچھ باقی نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ باقی ہے. خواجہ ابو طالب جو ایمان نہ لا سکے تھے, انہوں نے کفار مکہ سے کہا کہ میرا بھتیجا, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول نے آج تک ہمارے سامنے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے, آج میں تم سے ان کی بات نقل کر رہا ہوں, اگر ان کی بات غلط ہو جائے, اگر ان کی بات غلط ہو جائے تو ان کو جو سزا دینا ہو دے دینا, میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گا. سوچئے ذرا, خواجہ ابو طالب اگر کہ کافر ہیں, مشرک ہیں, ایمان نہیں لا سکے, مگر ان کو بھی پیارے آقا کی زبان پر, آپ کے بیان پر کتنی زیادہ, آپ کی صداقت پر کس قدر زیادہ یقین ہے. اللہ اللہ, کتنی ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ جن کی حفاظت کے لیے میں نے اب تک ساری پریشانیوں کو برداشت کیا ہے, اگر میرے چہیتے اور بھتیجے کی بات اگر غلط ہو گئی تو میں تمہارے حوالے کر دوں گا, اگر تم چاہو تو انہیں قتل کر دینا. کفار مکہ خوش ہو گئے, بڑے انصاف کی بات آپ نے کہی ہے. اللہ اللہ, جب یہ کفار مکہ کعبے میں داخل ہوئے اور دیوار سے اس دستاویز, اس کاغذ کو نکالا, تو نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھا کہ اس کے سارے حروف مٹ چکے ہیں, کیڑی سارے حروف کو چٹ کر چکی ہے. اللہ اللہ, اور اس پر صرف اور صرف ہم سب کے پیارے اللہ, لفظ اللہ ہی لکھا ہوا تھا. یقین ہو گیا. اب کفار مکہ میں خود اختلاف پیدا ہو گیا, ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا, اور ان تمام نے اس اختلاف کے نتیجے میں کہا کہ ہم اس بائیکاٹ کو ختم کرتے ہیں. 3 سال کا عرصہ, نبوت کے 7ویں سال سے لے کر نبوت کے 10ویں سال تک کا یہ زمانہ کیسے مشکلات کا گزرا ہوگا. میری بہنیں ذرا دل سے سوچئے گا, جس کا بائیکاٹ ہو جائے, پانی بند ہو جائے, کھانا بند ہو جائے, کسی سے ملاقات بند ہو جائے, خوشی اور غم میں کسی کا ملنا بند ہو جائے, لین دین بند ہو جائے, کوئی اجنبی تاجر بھی کوئی چیز بیچنے نہ پائے, عورتیں راتوں کو بھوک کی وجہ سے سونے نہ پائے, بچے ماں کے سینے میں دودھ کے نہ ملنے پر بلک بلک کر روتے ہوں, ایسے 3 سال کے عرصے کیسے مشکل گزرے ہوں گے. مگر قربان جائیے ہزاروں طلاق ہزاروں رحمتیں ہوں ان خواتین پر ہزاروں رحمتیں ہوں ان بچوں پر ہزاروں رحمتیں ہوں ان صحابہ پر جنہوں نے ایسے مشکلات کو جھیلا برداشت کیا اور کبھی بھی زبان پر کوئی شکوہ اور کوئی شکایت کا لفظ اپنی زبان پہ آنے نہ دیا. اللہ نے پھر کیا مقام دیا ہے کیا مرتبہ دیا ہے. اب سنیے ذرا پھر آگے کی بات. جب یہ بائیکاٹ کا سلسلہ ختم ہوا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر بھی مکے کی سرزمین ہمارے واسطے تنگ ہے, تو آپ نے یہ سوچا کہ یہاں سے کافی فاصلے اور دوری پر طائف ایک شہر ہے, وہاں میری رضائی ماں دودھ پلانے والی ماں حضرت دایا حلیمہ ان کے رشتہ دار وہاں رہتے ہیں اور میں ان کا رضائی اور دودھ بیٹا ہوں. میں وہاں جاؤں گا تو اس رشتے کا لوگ لحاظ کریں گے اور مجھے وہاں سکون کے ساتھ اللہ کی بات پہنچانے کا مجھے موقع ملے گا. مگر عجیب بات, جب آپ مکہ کو چھوڑ کر طائف چلے گئے تو کفار مکہ خوش ہوئے, چلو کم سے کم یہاں سے چلے تو گئے, اور گئے بھی اس ارادے سے کہ اب واپس نہ آئیں گے, وہیں سے اللہ کے دین کا کام کریں گے. مگر عجیب بات کہ وہاں گئے تو معاملہ کچھ اور ہی الٹا نکلا, اور ہی مشکل نکلا. وہاں کے لوگوں نے جوانوں کو جمع کیا, اوباشوں کو جمع کیا اور آپ کے پیچھے لگا دیا. اللہ اللہ, سوچے ذرا ایک انسان اپنے کسی مقام پر رہتے ہوئے اپنے وطن میں رہتے ہوئے مشکلات اور پریشانیوں سے عاجز آ کر کسی اور شہر میں جا کے رہے, اور وہ شہر وہاں کے لوگ اور بھی ذرا ان کے ساتھ بدتمیزی کا اور ظلم و زیادتی کا اور تان و تشنی کا اور کچھ کڑوی کڑوی باتوں کے کہنے کا اگر سلسلہ شروع کرے تو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے. آپ وہاں بے کس ہیں, بے سہارا ہیں, کوئی پہچاننے والا نہیں ہے, کوئی آپ کو بیٹھانے والا نہیں ہے. اللہ اللہ, اور اسی حال میں کچھ اوباش وہاں کے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چل کر آوازیں کستے ہیں, تان و تشنیع کرتے ہیں. قربان جائیے پیارے نبی کے قدموں پر, قربان جائیے پیارے نبی کے ان آنکھوں کے آنسو پر, قربان جائیے پیارے نبی کے بدن سے بہنے والے خون کے ان قطروں پر کہ جو طائف کے میدان میں آپ پر بہے ہیں. آپ کے سر سے خون کا قطرہ بہا اور خون کا قطرہ بہتے بہتے آپ کے قدم تک آیا. تھک گئے, تھک گئے, بدن چور چور ہو گیا, نہ دوا ہے کہ خون کو بند کر سکے, نہ کپڑا ہے جس سے پٹی باندھ سکے. اللہ اللہ, خون بہ رہا ہے, دھیمی دھیمی قدم سے چل رہے ہیں, پیچھے اوباش آپ کے اوپر تان و تشنیع کس رہے ہیں. کیسی بے کسی کا اور کیسی مظلومانہ حالت ہوگی. اللہ اللہ, مکے سے کہیں زیادہ یہ سنگین حالت کو دیکھ کر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کو بھی ترس آ گیا. اللہ, عذاب کے فرشتے پروردگار کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد یہ کہا کہ پروردگار, یہ ساری کائنات کے سردار, یہ ساری کائنات کے سردار, سارے نبیوں کے نبی, آپ کے سب سے بڑے چہیتے پیارے محبوب نبی کے ساتھ طائف کے میدان میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ, ظلم کی انتہا ہو چکی ہے, آپ حکم دیں تو ایسے لوگوں کو ہم عذاب کا مزہ چکھا دیں. اللہ, پیارے نبی پر پیارے اللہ کو کیسا اعتماد تھا اور کیسا لگاؤ تھا. اللہ نے کہا, فرشتہ تو اگر میرے نبی کی تکلیف کو دیکھ کر, ان کے مشکلات کو دیکھ کر اگر تو کہتا ہے کہ اس کو عذاب دے دیں, مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ میرے حبیب سے جا کر پوچھو, میرے نبی سے جا کر پوچھو, میرے رسول سے جا کر پوچھو, میرے اس نبی سے جا کر پوچھو جس کے لیے کائنات کو سجایا ہے, جا کر انہیں پوچھو. فرشتہ آتا ہے, آپ سے کہتا ہے, اگر آپ کہیں تو طائف جو دو پہاڑوں کے درمیان ہیں, اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں, اور اس طرح ملا دیں کہ دونوں پہاڑ کے پتھر اس طرح سے ملیں کہ یہ سب کے سب دب کچل کر ان کا نام و نشان مٹ جائے, ان کے جنازے کو کوئی دیکھنے والا باقی نہ رہے, ان کو زمین کے اندر کوئی دفن کرنے والا باقی نہ رہے. پر عذاب کا فرشتہ ترس کھا کر, رحم کھا کر پیارے نبی سے کہتا ہے, اللہ اللہ, مگر اس پیارے نبی کی رحمت, اس پیارے نبی کی شفقت, اس پیارے نبی کے دل کی وسعت, اس پیارے نبی کا صبر, اس پیارے نبی کا تحمل, اس پیارے نبی کے اندر عفو در گزر اور معاف کرنے کا جذبہ کتنا زیادہ, کتنا زیادہ. کیسے ایسے سنگین تکلیف کے باوجود جبکہ عذاب کا فرشتہ سامنے موجود ہے اور اجازت طلب کرتا ہے, اس کے باوجود
پیارے آقا نے فرمایا کہ نہیں نہیں، اللہ نے مجھے پوری کائنات اور پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. فرشتہ اگر یہ لوگ اگر اللہ کے نام کو قبول نہیں کرتے، اللہ پر ایمان قبول نہیں کرتے، تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ جو ایمان و ہدایت سے سرفراز ہوں گے. سوچئے ذرا کہ نبوت کے ساتویں سال تک تو پریشانی رہی، ساتویں سال سے لے کر دس سال تک، نبوت کے دسویں سال تک بائیکاٹ کا سلسلہ رہا، اور پھر دسویں سال کے بعد گیارہویں سال میں، نبوت کے گیارہویں سال میں آپ تشریف لے گئے طائف. وہاں کے حالات کتنے مشکل، جب وہاں سے لوٹے ہیں اب وہاں کوئی ٹھکانہ نہ ملا، وہاں رہنے کا موقع نہ ملا. اب یہ بڑا مسئلہ تھا کہ جس آبادی کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے اب پھر وہیں واپس آنا ہے. اب وہیں واپس جانا، کیسے واپس جائیں، کس طرح جائیں؟ لوگوں نے تو سوچا تھا کہ اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے، اب کیسے جائیں؟ مگر پھر بھی اللہ کا حکم تھا آپ تشریف لائے. اب سنیے ذرا، اب مشکلات کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی، پریشانیوں کی انتہا ہو گئی، تکلیف کی انتہا ہو گئی، اور دوسری طرف آپ کے صبر، آپ کا تحمل، آپ کا عفو درگزر، آپ کے دل کی کشادگی، آپ کے دلوں میں ہر ایک کے لیے ہمدردی، آپ کے دلوں میں ہر ایک کے لیے شفقت، ہر ایک کو عذاب الہی سے بچانے کا جذبہ، ہر ایک کو اپنے دل سے لگانے کا حوصلہ اتنا ہی انتہا کو پہنچا ہوا تھا. اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کے بندے جب صبر کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہر ایک کو معاف کرتے ہیں، تو پروردگار پھر ایک ایسی بلندی دیتے ہیں، ایسی عزت دیتے ہیں، ایسا مقام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ پہنچاتے ہیں، اس کے نام کو اتنا روشن کرتے ہیں کہ اب دیکھنے والی دنیا حیران رہ جاتی ہے. چنانچہ اللہ نے طائف کے ان مشکلات کے بعد اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب کیا، اور گویا کفار مکہ کو، تکلیف دینے والے کو، اہل طائف کو اللہ نے بتا دیا، تم نے میرے نبی کو جتنا دبانا چاہا ہم نے اس نبی کو اتنا ہی اٹھایا، تم نے میرے نبی کو جتنا کچلنا چاہا ہم نے اس کو اتنا ہی عزت عطا کی ہے، تم نے میرے نبی کو جتنا رسوا کرنا چاہا ہم نے ان کو اتنا ہی با عزت بنایا ہے، تم نے جتنا ذلیل کرنا چاہا ہم نے شرافت کا اتنا ہی اونچا مقام دیا ہے. چنانچہ طائف سے واپسی کے بعد آپ مکہ میں آئے، چند دن گزر گئے کہ پھر اللہ کی طرف سے معراج کا فیصلہ ہوا. اب ذرا معراج کی تفصیلات کو سنیے. ایک دفعہ ام ہانی ایک خاتون ہیں، آپ پہ ایمان رکھتی ہیں، آپ کے رشتے میں ہوتی ہیں، بڑی عمر کی ہیں اور محرم ہوتی ہیں، آپ ان کے مکان میں ایک دفعہ آرام کر رہے تھے. یہاں ایک بات اور سنتے چلیے گا کہ طائف سے پہلے پہلے خواجہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ بھی گزر گئے. آپ کی سب سے زیادہ خدمت گزار زوج مکرمہ حضرت خدیجہ وہ بھی گزر چکی ہیں، اب بالکل آپ اکیلے ہو چکے ہیں. جب انسان چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہو اور ہر طرف سے مخالفت اور دشمنی کا سلسلہ ہو، اور وہاں کوئی چچا بھی نہ ہو، ایک غم کھانے والی بیوی بھی نہ ہو، تو انسان اپنے آپ میں کتنا مجبور ہوگا. مگر ان تمام کے باوجود آپ کے دل کا حال اللہ سے جڑا رہا. تو ام ہانی کے مکان میں آپ لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک، جھوپڑی کا مکان تھا، جھوپڑی تھی، اچانک فرشتہ آیا، آپ کو اٹھایا، آپ اٹھے، وہاں سے خانہ کعبہ کے پاس گئے. فرشتہ تھوڑا الگ ہوا، نیند کا غلبہ تھا، پیارے آقا پھر کعبے کے سائے میں سو گئے. پھر فرشتہ آیا، اٹھایا، اور زمزم کنواں جو پہلے نظر آتا تھا زمزم کنویں کے پاس لے کر آیا، پھر آپ کو اس میں لٹایا اور آپ کے سینے کو اس نے چیرا، چاک کیا. اللہ کی قدرت ہے، جو پاک پروردگار ایک ناپاک نطفے سے انسان کو پیدا کرتا ہے، جو پاک پروردگار گندے نالے کے پاس سے درخت پر میٹھے پھل کو اگاتا ہے، جو پاک پروردگار ایک بے جان انڈے سے اللہ مرغی کا بچہ نکالتا ہے، اس اللہ کی قدرت میں کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آپ کے سینے کو جبرائیل نے چیرا. تو آج کے دور میں اگر کوئی دوا نہ ہو، کوئی ڈاکٹر نہ ہو، اور چاقو سے اگر کسی کے سینہ کو چاک کیا جائے، چیرا جائے، تو انسان مر جائے گا، یقیناً مر جائے گا. مگر یہاں معاملہ ہے اللہ کا اپنے پیارے نبی کے ساتھ.
یہاں معاملہ ہے اللہ کا اپنے پیارے حبیب کے ساتھ، اور اللہ کی قدرت ہر طرح کی ہے، چنانچہ آپ کے قلب کو نکالا، ایک تشت میں رکھا، اور تشت میں رکھ کر پھر اس قلب کو زمزم سے دھویا، اس لیے کہ کائنات میں سب سے افضل اور سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو مائے زمزم ہے، لہذا زمزم سے دھویا، اور پھر اس کے بعد اس قلب کو آپ کے سینے میں سیٹ کیا، اور پھر اسے سی دیا، بند کر دیا، پھر وہاں سے آپ اٹھے، اور ایک جگہ پہ ایک سواری کھڑی تھی، ایک جانور کھڑا تھا جس کو براق کہا جاتا ہے، یہ براق جنت سے آئی ہوئی سواری ہے، جنت سے آیا ہوا یہ ایک جانور ہے، جنت سے سواری لانے کی ضرورت کیوں؟ اصل میں اللہ کی طرف سے زبردست اعزاز، زبردست اکرام، آپ کی شرافت کا اظہار، وہ اس طرح، اے اہل مکہ تم میرے حبیب کو ذلیل کرنا چاہتے ہو، میں اپنے حبیب کو اپنا شاہی مہمان بنانا چاہتا ہوں، اور شاہی مہمان کی شان یہ ہے کہ اس کے لیے شاہی سواری جائے، شاہی جانور جائے، شاہی سواری پر وہ سفر کرے، چنانچہ براق لایا گیا، براق پر آپ جب بیٹھے، جبرائیل نے اس کی رسی کو پکڑا، وہ براق ہمارے خوشیوں کے مچلنے لگا، جبرائیل نے ڈانٹا اور کہا، اے براق تجھے پتا ہے کہ تیرے پشت پر، تیری پیٹھ پر آج کون سوار ہے؟ تو خانہ کعبہ کے پاس سے براق پہ آپ سوار ہوئے، اور سوار ہو کر وہاں سے سفر شروع ہوا، یہ سفر زمینی سفر تھا، یہ زمینی سفر آپ کا مکہ مکرمہ سے ملک شام، جہاں فلسطین ہے، جہاں بیت المقدس ایک شہر ہے، اور جہاں مسجد اقصی ہے، جو ہماری اور آپ کے لیے دنیا کی سب سے عظیم تیسری مسجد ہے، ایک تو مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، اور ایک مسجد اقصی، یہ تیسری مسجد ہے، وہاں تک کا یہ سفر لمحوں میں ہوا، چند گھڑیوں میں ہوا، چند سیکنڈ میں ہوا، اللہ قادر ہے اس بات پر کہ چند لمحوں میں یہ سفر کرا دے، لکھا ہے روایت میں کہ وہ جنت کی سواری، اس کی رفتار، اس کے چلنے کا انداز کیا تھا، جہاں تک انسان کی نگاہ پڑتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اس سواری سے آپ کا سفر ہوا، بیت المقدس، مسجد اقصی اور مکہ مکرمہ کے درمیان آپ نے کئی چیزوں کا مشاہدہ کیا، کئی چیزیں آپ نے دیکھی، وقت ملا تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے، جب مسجد اقصی پہنچے، اللہ اللہ، جن کفار نے مکے میں آپ کو ذلیل کرنا چاہا، رسوا کرنا چاہا، آپ کو ختم کرنا چاہا، آپ کے دین کو، آپ کی شریعت کو مٹانا چاہا، اور ہر طرح سے آپ کو پریشان کیا، اللہ آج عزت کے دن دکھلاتے ہیں، کرامت کے دن دکھلاتے ہیں، شرافت کے دن دکھلاتے ہیں، کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی سواری کو وہاں باندھ دیا ایک پتھر میں، کیوں؟ دنیا دار الاسباب ہے، جنت کا سواری، جنت کی سواری اپنی جگہ، جنت کا جانور اپنی جگہ، مگر پیارے نبی نے وہاں سبق کو اختیار کیا کہ نہیں، دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں سبق اختیار کرنا ہوگا، جانور کو باندھ کر پھر آپ اندر تشریف لے گئے، اندر داخل ہوتے ہیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سارے انبیاء وہاں موجود ہیں، انبیاء کی روحیں وہاں موجود ہیں، ہر ایک نے آپ کا استقبال کیا، ہر ایک نے آپ سے ملاقاتیں کی، ہر ایک نے آپ کو سلام کیا، آزان ہوئی، امامت کا مسئلہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مسجد اقصی میں امامت کی جگہ پہ کھڑا کیا، آپ نے دو رکعت نفل نماز پڑھی، تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں، تمام انبیاء نے نماز ادا کی، سنیے ذرا، یہ گویا آپ امام بنے اور انبیاء کرام مقتدی بنے، آپ کی امامت میں تمام کے تمام انبیاء شامل ہوئے، سچ یہ ہے اللہ کے بندے ہوں، اللہ کی بندیاں ہوں، جب پیارے اللہ سے سچی امیدیں رکھتی ہیں، اللہ سے امیدیں بناتی ہیں، اللہ ہی سے ہونے کا یقین رکھتی ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ سے ہونے کے اچھے جذبات ہوتے ہیں، اور اللہ کے سامنے سچی طلب کے ساتھ وہ کچھ مانگتے ہیں تو اللہ پورا کر دیتے ہیں، انبیاء کرام مانگتے تھے، انبیاء کرام کے دل کی تمنائیں تھیں کہ ہم اس نبی کی امت میں شامل ہو جائیں، اللہ نے نبی کی امت میں شامل تو نہیں مگر اس نبی کی امامت میں ہر ایک کو شامل کر کے ان کی تمنا کو اللہ نے پورا فرما دیا، اے میری ماں بہنیں، آج اگر آپ بھی اپنے اللہ سے امیدیں لگائیں، سچی طلب کے ساتھ، یقین کے ساتھ، جو ملے گا میرے اللہ ہی کی طرف سے ملے گا، جو آئے گا میرے اللہ کی طرف سے آئے گا، میری فلاں فلاں ضرورتیں ہیں وہ میرے اللہ پورا کریں گے،
میرے گھر کی پریشانی ہے اللہ ختم کریں گے, میرے گھر میں بیماری ہے بیماری اللہ ختم کریں گے, یہ تمنا ہو, یہ سچی طلب ہو, اور پھر اللہ سے رو رو کر مانگنا ہو, آنچل اٹھا کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہو, فقیری اور گدادری کا انداز اختیار کرنا ہو, تو یاد رکھیں پروردگار ابھی نہیں کبھی 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 نہ کبھی ضرور اس کو پوری کر دیتے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری بہت سی ضرورتیں ہیں, ہمارے اندر بہت سی پریشانیاں ہیں, ہم امیدیں بھی رکھتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ آنسو کے چند قطرے بہانا مشکل ہے, گڑ گڑانا مشکل ہے, تہجد میں مانگنا مشکل ہے, اللہ کے سامنے سجدے میں رونا مشکل ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی جو تمنا ہے وہ پوری ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمناؤں کے پوری ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا. لہذا دیکھو انبیاء کرام نے تمنائیں کی, اللہ رب العزت نے اس تمنا کو پوری فرما دی, وہ اس طرح کہ آپ کی امت میں شامل تو نہیں مگر آپ کی امامت میں اللہ نے ان کو ضرور شامل کر دیا ہے. نماز ہونے کے بعد آپ باہر نکلے, براق جانور وہیں کھڑا رہا, پھر وہاں سے اللہ کی طرف سے سیڑھی لائے گی, وہ سیڑھی کیسی تھی, کس انداز کی تھی, کس طرح کی تھی, وہ کسی کو معلوم نہیں, وہ پروردگار کو ہی معلوم ہے, پیارے حبیب کو معلوم ہے, اور رفیق سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہے. یاد رکھو میری ماں بہنیں, اللہ کے بارے میں بعض ایسی چیزیں ہیں جس کا تذکرہ ہم سنتے ہیں, مثلا اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کی آنکھیں ہیں, اللہ کی پنڈلی ہے, اللہ کی انگلی ہے. یہاں پر عقیدہ صحیح کیجئے گا کہ جو چیزیں اللہ کے بارے میں ہیں اس کی کیفیت, اس کا انداز, اس کی حیات, اس کی شکل, اس کی صورت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم اور آپ اس کی شکل, اس کی صورت کو طے نہیں کر سکتے ہیں, متعین نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کبھی کہ جیسا میرا پنجہ ہے اللہ کا بھی ایسا ہی پنجہ ہوگا, میری جیسی انگلی ہے اللہ کی انگلی ایسی ہوگی, میری جیسی ہتھیلی ہے اللہ کی ایسی ہتھیلی ہوگی, میری جیسی آنکھ ہے اللہ کی ایسی آنکھ ہوگی. ہرگز ہرگز نہیں, یہ بہت سنگین عقیدے کا مسئلہ ہے. بس ہمیں اتنا ماننا ہے کہ پروردگار کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا ہے, ہتھیلی کا لفظ آیا ہے, پنڈلی کا لفظ آیا ہے, قدم کا لفظ حدیث میں آیا ہے, آنکھوں کا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے, مگر وہ کس طرح کی آنکھیں اور ہتھیلی اور انگلی ہے اس کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے, نہ ہم کو معلوم ہے اور نہ ہمیں طے کرنے کا کوئی حق ہے. تو اللہ کی طرف سے سیڑھی آئی, وہ سیڑھی ایسی نہیں جیسے ہمارے گھروں میں سیڑھی اور دادر ہوتی, نہیں, وہ اللہ ہی جانتا ہے سیڑھی کیسی تھی. اسی سیڑھی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر پہنچے, پہلے آسمان پہ پہنچے. یہ پیارے نبی کا سفر, اب تک جو سفر تھا وہ حضرت ام ہانی کے مقام سے سفر شروع ہوتا ہے, خانہ کعبہ کے پاس سے سواری کا سفر شروع ہوتا ہے, پھر وہاں سے زمینوں کا سفر ہوتے ہوئے بعض جگہوں پر قیام بھی ہوا اور بعض جگہوں پر آپ نے درمیان میں نمازیں بھی ادا فرمائی, اور پھر بس مسجد اقصی میں آ کر نماز ادا ہوتی ہے. یہاں تک زمینی سفر ہوا, زمینی سفر کے بعد اب آسمانی سفر سلم کے ذریعے ہوا, ایک خاص قسم کی سیڑھی کے ذریعے ہوا, جس کی حیات, جس کی شکل صورت اللہ اس کے حبیب اور فرشتے ہی جانتے ہیں. پہلے آسمان پہ جب پہنچے تو آسمان کا اپنا ایک نظام ہے, یہ آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے, یعنی ایک انسان اگر 500 سال تک زمین پہ چلتا رہے تو جتنی دور چلتا چلتا جائے گا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہے. یہ 500 سال کا فاصلہ چند لمحوں میں, چند سیکنڈوں میں پورا ہوا. جو آسمان پر پہنچے, آسمان پہ دروازے بنے ہوئے ہیں, یاد رکھیے گا یہ اللہ کا نظام ہے کہ آسمان پہ دروازے ہیں جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتے. یہاں پہ سنتے چلیے, روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی عورت مر جاتی ہے, اللہ کی بندی کوئی مر جاتی ہے, تو آسمان کے دو دروازے ہیں جو روتے ہیں. آسمان پہ دو دروازے ہیں, جو ایمان والی عورت مر جائے تو وہ آسمان کے دروازے روتے ہیں. پوچھا گیا کیوں روتے ہیں؟ ایک تو وہ دروازہ جس سے آپ کا عمل اوپر کو جاتا ہے, ایک وہ دروازہ جس سے آپ کے لیے روزی اللہ کی طرف سے نیچے اترتی ہے. وہ دروازہ پہچانتا ہے کہ یہ فلاں عورت کا عمل اسی دروازے سے جاتا ہے, اور اس کے وہ چونکہ مر چکی, مرنے کے بعد اس کے اب عمل ہماری طرف سے نہیں چڑھے گا. تو مجھے جو ایک شرافت مل رہی تھی, مجھے جو ایک سعادت مل رہی تھی کہ فلاں بندی اور فلاں عورت کا نیک عمل میرے ہی دروازے, میرے ہی راستے سے گزرتا تھا, اب یہ سعادت کا موقع ہم سے ختم ہو گیا. اس بنیاد پر وہ آسمان کا دروازہ روتا ہے. اللہ اکبر. اور روزی کے دروازے وہ بھی روتے ہیں کہ اب میں روزی کس پہ، روزی جو اس کی طرف جاتی تھی، میں ہی مجھے سعادت ملتی تھی، اب یہ روزی کا دروازہ اس کے حق میں بند ہو گیا. تو آسمان پہ دروازے ہیں، اس دروازے کے پاس پہنچنے کے بعد جبرائیل دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا جبرائیل. پھر فرشتے نے کہا آپ کے ساتھ کوئی اور؟ کہا ہاں ہاں. جب آپ کا نام اس میں گرامی بتایا، فرشتے نے دروازے کھولے اور بڑے ہی ادب احترام، بڑے ہی عظمت و تقدس کے ساتھ اور تواضع انکساری کے ساتھ آسمان کے فرشتوں نے آپ کو سلام کیا. فرشتوں کے سلام کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسی سماع دنیا پر حضرت آدم موجود ہیں. حضرت آدم چونکہ پہلے انسان ہیں دنیا کے، پہلے نبی ہیں اللہ کے، لہذا اللہ نے سماع دنیا پر سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی. حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو مبارکباد پیش کی. پھر اس کے بعد آپ اوپر کو گئے، دوسرے آسمان کی طرف گئے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات تھی. اس میں حکمت یہ تھی کہ اے میرے پیارے نبی، میں نے آپ کو مقام دیا، میں نے آپ کو عزت دی، آپ کو شرافت دی، اور آپ کو ایسی بلندی دی ہے جیسی بلندی کسی اور کو نہیں دی، مگر سنیے حضرت عیسیٰ یہ بھی میرے نبی ہیں، اور ان کے ساتھ زندگی میں یہ تکلیف آئی کہ انہی کے قوم کے لوگوں نے، خاندان کے لوگوں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لہذا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی قتل کا ارادہ ہو، اور جیسے میں نے ان کے قتل اور سولی کے ارادے، دشمنوں کے ارادے کو میں نے ختم کیا، ناکام کیا، آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا، لیکن میں دشمنوں کے اس ارادے کو ختم کروں گا، اور جیسے میں نے حضرت عیسیٰ کو قتل سے بچانے کے لیے آسمان سے زندہ اٹھا لیا، میں بھی آپ کو مکے سے اٹھا کر مدینے کی سرزمین پہ محفوظ کر دوں گا، اور آپ کو میں آسمان پہ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ آپ کی امت کو آپ کی جدائی گوارا نہ ہوگی، آپ کو امت کے درمیان آپ کو رہنا ہے. یہ فرق تھا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پہ اٹھانے کے بجائے امت کے درمیان آپ کو نعمت کے طور پہ رکھا گیا. پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے بڑھے تو حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی. پھر چوتھے آسمان پہ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد جب اوپر گئے تو حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد جب اوپر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ تمام کے تمام اس کے بعد ساتویں آسمان پہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. بطور خاص یہ سات انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی. ہر نبی کی ملاقات میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی راز، کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ تھی. اللہ نے ہر نبی کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائی، ہر نبی نے آپ کو مبارکباد پیش کی، اور ہر نبی نے آپ کو دعائیں دی ہیں. ساتوں آسمان کے بعد کیا ہے؟ سات آسمان کے بعد اوپر ایک جگہ ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. یہ ساتوں آسمان کے بعد، میں نے بتایا آپ کو کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا جو فاصلہ ہے، جو دوری ہے، وہ 500 سال کی مسافت. پھر اس کے بعد ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کے درمیان جو دوری ہے وہ 500 سال کے برابر. اس طرح سوچ سکتے ہیں آپ کہ اوپر سات آسمان ہے، آسمان کے سات تہ ہیں، ان ہر دو تہوں کے درمیان اور دو آسمانوں کے درمیان وہ فاصلہ ہے، دونوں چمٹے ہوئے نہیں ہیں بلکہ فاصلہ ہے، اور فاصلہ یہ ہے کہ 500 سال کے برابر فاصلہ. پھر تیسرے چوتھے کے درمیان، چوتھے پانچویں کے درمیان، چھٹے ساتویں کے درمیان، پھر ساتویں آسمان کے اوپر 500 سال کے برابر مسافت کے بعد ایک جگہ آتی جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. یہ سدرۃ المنتہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تمام انسانوں کے اعمال وہیں پہنچتے ہیں، اور اوپر سے اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی طرف سے جو برکتیں اترتی ہیں، اللہ کی جو تجلیات اترتی ہیں، اللہ کے جو فیصلے اترتے ہیں، وہ اس کے اوپر سے اتر کر سب سے پہلے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر رکتے ہیں. پھر وہاں سے فرشتے لے کر نیچے کی طرف اسے آتے ہیں. یہ گویا ایک سینٹر جگہ ہے جہاں نیچے کی تمام چیزیں پہلے وہاں جمع ہوتی ہیں، اور اوپر جو اللہ کی طرف سے، عرش کی طرف جو چیزیں آتی ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر آتی ہے. تو ساتوں آسمان کے بعد 500 سال کی مسافت کے برابر سدرۃ المنتہا ہے. پھر سدرت المنتہا کے بعد اوپر عرش ہے. یہ عرش کیسا ہے؟ اس کی کیفیت، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کا انداز، یہ کسی انسان کو معلوم نہیں، یہ اللہ ہی کو معلوم. جب سدرت المنتہا پر پہنچے، وہاں تک حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ تھے. ام ہانی کے مکان سے لے کر سدرت المنتہا تک حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ تھے. جب آگے جانا ہوا تو اوپر ایک رفرف نام کی ایک سواری آئی اللہ کی طرف سے، اس پر آپ سوار ہوئے اور رفرف سواری کے ساتھ آپ اوپر کی طرف جانے لگے. جبرائیل نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ اب آپ نے کہا جبرائیل میرے ساتھ تو چلو. کہا نہیں نہیں، اب میں آگے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. کیوں جبرائیل؟ تم تو میرے ساتھ تھے، آگے کیوں نہیں جا سکتے؟ اللہ اللہ، اب یہ شہنشاہ کا دربار شروع ہو رہا ہے. اللہ اکبر، دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے دربار میں جاتے ہی لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. یہ شہنشاہ کا دربار شروع ہو رہا ہے، یہ خالق کائنات کا دربار یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ احکم الحاکمین کا دربار شروع ہو رہا ہے، یہ جبار و قہار پروردگار کا دربار شروع ہو رہا ہے، یہ رحمان و رحیم کا دربار شروع ہو رہا ہے. اب مجھے آگے، اس سے آگے جانے کی ہمت نہیں ہے. اے پیارے حبیب، یہ تو آپ ہی کا مقام، یہ تو آپ ہی کا درجہ، یہ تو آپ ہی کی منزلت، یہ تو آپ ہی کا مقام کہ اس کے آگے آپ جا سکتے، میں نہیں جا سکتا. چنانچہ اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. اللہ نے جو مجھے پر دیا ہے وہ پر میرے جل جائیں گے، آگے میں بڑھ ہی نہیں سکتا ہوں. جب انہوں نے یہ معذرت کر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، آگے بڑھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے کی طرف گئے، عرش تک پہنچے. اللہ اکبر، عرش تک پہنچنے کے بعد، عرش تک پہنچنے کے بعد پھر اللہ رب العزت سے آپ کی ملاقات، آپ کی زیارت، مشاہدہ ہوا. وہاں پہنچ کر پیارے آقا نے یہ سوچا، میرے محبوب، میرے پیارے اللہ، میرے دل کے دل میں بسنے والے میرے اللہ، میرے اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کروں، میں کیا حاضر کروں؟ آپ نے سوچا اللہ کی شاین شان ہی پیش کرنا چاہیے. پروردگار کی نگاہ میں دنیا، کائنات، کائنات کی تمام چیزیں، سونا ہو یا چاندی، جوہر ہو یا موتی، دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں ذرے کے برابر، چنے کے دانے کے برابر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ کے ہاں قیمت کس چیز کی ہے؟ نہ سونے کی ہے، نہ چاندی کی ہے، نہ ڈائمنڈ کی ہے، نہ رول گولڈ کی ہے، کسی بھی چیز کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. وہ تو مچھر کے پر کے برابر ہے اس کی نگاہ میں. اگر مچھر کے پر کے برابر اگر دنیا نہ ہوتی تو اللہ فرعون کو نہ دیتا، قارون کو نہ دیتا، حامان کو نہ دیتا، ابو لہب کو نہ دیتا، دشمنوں کو نہ دیتا. پروردگار کے یہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ کے ہاں اگر قدر قیمت ہے، اللہ جس بات سے راضی ہوتا ہے، اللہ جس بات سے خوش ہوتا ہے، وہ ہے بندے کی طرف سے اللہ کی عبادت، بندے کی طرف سے اللہ کی نیاز مندی، بندے کی طرف سے اللہ کی بندگی، بندے کی طرف سے اللہ کی فرما برداری. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پیارے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، پیارے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، پیارے نبی نے پیارے اللہ کو سلام کیا. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں تین تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ تین تحفے ہیں جو آپ نماز میں، تحیات میں، قاعدے میں پڑھتی ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ، تمام جانی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، اللہ تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، یہ تمام کے اور تمام قولی عبادتیں، زبانی عبادتیں، تین چیزیں، بدنی عبادتیں، قولی یعنی زبانی عبادتیں، اور مالی عبادتیں، تمام کی تمام آپ ہی کے لیے پروردگار، کسی کے لیے نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا حقدار نہیں، نہ پہاڑ اس کا حقدار ہے، نہ فرشتہ اس کا حقدار ہے، نہ کوئی نبی اس کا حقدار ہے، نہ کوئی رسول اس کا حقدار ہے، نہ کوئی معبودان باطلہ میں سے کوئی اس کا حقدار ہے. اے میرے پیارے اللہ، اے میرے عظیم اللہ، اے وحدہ لا شریک اللہ، یہ تمام تر عبادتیں چاہے بدن سے ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے مال سے ہو، یہی ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. التحیات للہ والصلوات، یہ تین تحفہ تھا پیارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں تین نعمتیں عطا فرمائی. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے آپ کو سلام کیا.
اللہ کی طرف سے آپ کو سلامتی ملی، اللہ کی طرف سے آپ کو رحمت ملی، اللہ کی طرف سے آپ کو برکت ملی. یہ تین تحفے یہ اللہ کی طرف سے پیارے حبیب کو پیش کیے گئے. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تین نعمتیں اللہ کی طرف سے پیارے حبیب کو ملی ہیں. اے میری ماں بہنیں، ذرا غور کرو اس منظر کو کہ جس وقت پیارے آقا، ہم سب کے نبی، ہم سب کے حبیب، اور کل قیامت کے میدان میں ہم گناہگاروں کے لیے رو رو کر آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے نبی، اور محبتوں کے ساتھ ہمیں اور آپ کو جام کوثر پلانے والے اللہ کے نبی، اللہ نے ان کو کیا دیا؟ تین تحفہ دے دی. ایک سلامتی کا تحفہ، ایک رحمت کا تحفہ، ایک برکت کا تحفہ عطا کیا. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے پیارے نبی نے کیا جواب دیا؟ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے فرمایا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. آپ نے کیا کہا؟ میرے اللہ، آپ نے مجھے سلامتی کا تحفہ دیا، ہم آپ کے سلامتی کو تحفے کو بسد بسد عز و نیاز، بڑی محبت و عظمت کے ساتھ آپ کی سلامتی کے تحفے کو ہم قبول کرتے ہیں. چنانچہ کا السلام علینا. مگر میری ماں بہنیں، اس پیارے نبی کی شفقت کو دیکھو، ہمدردی کو دیکھو، کیسا دل تھا آپ کا. وہاں جانے کے بعد جب کہ ساری کائنات سے خلوت میں آ گئے، ساری کائنات سے آپ الگ تھلگ ہو گئے، رب کائنات کے پاس پہنچ گئے، وہاں بھی پیارے آقا پیارے نبی نے ہم گناہگاروں کو فراموش نہیں کیا. پیارے نبی ہم تمام کو بھول نہ پائے، اور وہاں کا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ، آپ کے جو صالح بندے ہوں گے، آپ کی جو نیک بندیاں ہوں گی، آپ کی جو فرما بردار بندیاں ہوں گی، آپ کی اطاعت کرنے والی بندیاں ہوں گی، اے پروردگار ان کو بھی سلامتی پہنچے. اللہ اکبر. اس کے بعد فرشتے نے سنا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو فرشتوں نے کہا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. فرشتوں نے اللہ کی وحدانیت کا، پیارے نبی کی رسالت کی گواہی دے دی. یہ گویا پہلی گفتگو ہوتی ہے عرش کے پاس جانے کے بعد. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی، جنت میں تشریف لے گئے. پھر اللہ رب العزت نے جہنم کی سیر کرائی. اب جنت اور جہنم میں آپ نے کیا کیا دیکھا؟ جہنم میں آپ نے کیا دیکھا؟ عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ جہنم میں آپ نے عورتوں کو زیادہ دیکھا، وہاں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی. کسی نے پوچھ بھی لیا کہ عورتوں کی تعداد وہاں زیادہ کیوں؟ ہم اس کو زیادہ تفصیل سے آج بیان نہیں کرتے، آپ جانتے ہی ہوں گی، بس اجمالاً سنیے. دو بنیاد آپ نے بتائی. پہلی بنیاد جہنم میں زیادہ ہونے کی، کہ ایک تو ان کی زبان پہ لان و تان دوسروں کے لیے، جس کا تذکرہ نکل آیا فلانی ایسی فلانی ویسی، لان و تان. اللہ اللہ، رجب کا مہینہ ہے، ارادہ کر لیجئے ہم اپنی زبان سے کسی کا تذکرہ اس طرح نہ کریں کہ اللہ کو پسند نہ آئے. اور دوسری بات شوہروں کی ناشکری. یہ دو بڑے عجیب معاملے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں. اللہ نے آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی، فرشتوں سے آپ کا اکرام کرایا گیا. پھر اس کے بعد جب واپسی کا موقع آیا تو اللہ کی طرف سے آپ کو مزید تین تحفے دیے گئے. اب یہ واپسی کے موقع پر پھر تین تحفے. پہلا تحفہ نماز کا، 50 نمازوں کی شکل میں. دوسرا تحفہ جو بطور خاص تھا، وہ سنیے گا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیت ہے آمن الرسول سے شروع ہوتی ہے. یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیت کا مضمون اللہ نے آپ کو عطا کیا. اسی بنیاد کی روایت میں آتا ہے کہ جو اللہ کی بندی رات میں سونے سے پہلے کبھی بھی، مغرب کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے کبھی بھی ان دو آیتوں کو پڑھ لے، تو اللہ کی طرف سے اس رات میں تہجد پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. اس لیے آج بہنیں یہ ارادہ کر لیجئے کہ آج سے مغرب کے بعد جب بھی موقع ملے گا ان دو آیتوں کی تلاوت آپ ضرور کر لیں گی. اگر تہجد نہ پڑھ سکیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے پڑھنے سے رات میں تہجد کا ثواب ہمیں نصیب کر دے گا. یہ کتنی آسان اور کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے پیارے نبی کو دیا، اور پیارے نبی کے واسطے سے اللہ نے ہمیں آپ کو عنایت فرمائی ہے. تیسری چیز جو آپ نے اللہ نے دی وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی امت کو معاف کر دیں گے،
ان کے گناہوں کو، ان کے خطاؤں کو، ان کے نسیان کو ہم معاف کر دیں گے، اور معافی کے مختلف راستے اور معافی کے مختلف طریقے ہم اپنائیں گے، یا تو نبی کی شفاعت پر، یا کسی حافظ کی شفاعت پر، یا کسی عالم کی شفاعت پر، یا ماں باپ کی خدمت پر، یا کسی اور کی خدمت پر. یعنی اللہ نے کہا کہ ہم آپ کی امت کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، مغفرت کر دیں گے. یہ تین تحفہ اللہ کی طرف سے پیارے نبی کو ملا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر سے چلے تو سب سے پہلے جو ملاقات، جو واپسی کا معاملہ آیا، جب عرش کے اوپر سے واپسی کا معاملہ آیا تو آپ نے حضرت ابراہیم سے ملاقات کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جب جائیں تو اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دیں. ماں بہنیں آپ بھی سلام کا جواب دے لیجیے اپنے من من میں. مستحب ہے کہ حضرت ابراہیم کی جب یہ بات پہنچے تو ہم بھی جواب دے لیں، تاکہ ایک نبی کے سلام کے جواب کا موقع اور سعادت ہم کو مل جائے. چنانچہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو جا کر میرا سلام پہنچا دیجئے. اور دوسری بات یہ کہیے گا کہ جنت جو ہے نا، یہ ایک چٹیل میدان کی طرح ہے. ایک کھلا میدان ہو، کھلی زمین ہو، تو اس میں اگر باغ و بہار لگانا ہو تو محنت کرنی پڑتی ہے. زمین کو نرم کرنا ہے، پانی دینا ہے، درخت لگانا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، دوائیں ڈالنی ہیں. اسی طرح سے یاد رکھیے کہ اپنی امت سے کہہ دیجئے گا کہ جیسے زمین میں باغ و بہار لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جنت کے باغ و بہار کو پانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. کیسی محنت؟ عبادت کی محنت. پھر جیسے درخت لگاتے ہیں تو درخت کو پانی بھی دینا پڑتا ہے، اپنے دل کو، آنکھوں کا پانی بھی آپ کو دینا پڑے گا. اسی طرح سے اپنے درختوں کو جانوروں سے بچانا پڑتا ہے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے اپنے عمل کو بچانا پڑے گا. اور درخت کو اور پھل کو کیڑے مکوڑوں سے بچانا ہے، اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والے جو گندے اخلاق ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. تو حضرت ابراہیم نے بڑی اچھی سی بات کہہ کر پیارے آقا کو رخصت کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہ، یہ 50 نمازیں تو بہت ہیں، آپ واپس تشریف لے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ سفارش کر دیجئے، امت سے اتنا نہ ہو پائے گا. اللہ کی شان، آپ بار بار گئے، بار بار گئے امت کی شفقت میں، بار بار گئے، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئی. اللہ نے پیارے نبی کی عظمت کو کتنا بلند کیا کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے کہنے سے میں نے 50 کو 5 تو کر دیا، مگر آپ کے صدقے میرا نظام یہ ہوگا کہ آپ کی امت اگر 5 نماز پڑھے گی، امت کی عورتیں مرد 5 نماز پڑھیں گے تو وہ 5 5 نہیں ہوں گے بلکہ وہ 50 ہو جائیں گے. یہ اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں دی. فرض تو کیا تھا 50، مگر معاف کرتے کرتے بنا دیا 5، مگر امت جب نماز پڑھے گی اور امت کی مائیں بہنیں جب نماز پڑھیں گی تو وہ 5 نہیں بلکہ 50 کے برابر اوپر پہنچیں گی. اتنی بڑی سعادت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے، زمین پر آئے، بیت المقدس پہنچے، وہاں سے پھر حضرت جبرائیل کے ساتھ بیت المقدس مسجد اقصی سے پھر براق پر سوار ہو کر آپ تشریف لائے مکہ مکرمہ. ام ہانی کے مکان میں جا کر آپ نے آرام فرمایا. صبح صبح حضرت ام ہانی کو بتایا. ام ہانی بہت ہوش مند تھی، انہوں نے منع کیا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ باتیں ان کفار مکہ کو مت کہنا، ورنہ وہ بہت ہنسی مذاق اڑائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح ہوئی تو آپ خانہ کعبہ کے پاس گئے، وہاں بہت سے کافر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بطور مذاق کے کہا، او محمد کچھ نئی باتیں تو سناؤ، آپ جی کے نبی تھے، رسول تھے، حق بات آپ کا آپ چھپا نہیں سکتے تھے، آپ نے بتا دیا. اب جناب یہ تمام کے تمام ہنستے ہنستے زمین پہ پڑنے لگے اور کہنے لگے اس سے بڑھ کر جنون، اس سے بڑھ کر کذب تو اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. مگر سنیے ذرا، یہی بات جب ابوبکر صدیق کو معلوم ہوئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے مذاق کے طور پہ کہا کہ ابوبکر تجھے پتا ہے تمہارے ساتھی کیا کہتے ہیں. اس موقع پر ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ ابوبکر صدیق کا کہنا تھا کہ جب اوپر والا آپ کے پاس آ سکتا ہے، یعنی جبرائیل اوپر والے آپ کے پاس آ سکتے ہیں، تو اگر آپ کو اوپر بولا کر لے جائیں اس میں کون سی حیرت کی بات ہے. بڑا منہ توڑ جواب دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس موقع پر ابوبکر نے جو جواب دیا ہے، اللہ کی طرف سے تکوینی طور پر ان کو لقب مل گیا صدیق کا. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بڑی پریشانی ہوئی، کہ جب میں نے کہا کہ میں مسجد اقصی گیا پھر اوپر تک گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ مسجد اقصی کے دروازے کیسے کھڑکی کیسی, تو میں نے تو رات میں دیکھا نہیں تھا کہ دروازے کتنے ہیں کھڑکیاں کتنی ہیں, تو میں بہت پریشان ہوا. اور ظاہر ہے کہ آدمی کوئی لمبا سفر کرتا ہے اور آگے اس کو جانا ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے تو اس کے دروازے اور کھڑکیوں کو تو نہیں گنتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں بہت پریشان ہوا لیکن پھر اللہ نے میری پریشانی کو دور کر دیا. اس سے خود ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے تو اپنے دل کا لو اللہ سے لگائیے, اپنے دل کو پروردگار کی طرف سے لے جائیے, سر نہ پٹیے, ہائے ہائے نہ کیجیے, آہ واہ ویلا نہ مچائیے. کوئی پریشانی ہو, مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, ذلت کا موقع آ جائے, بڑی بیماری آ جائے, اللہ سے لو لگائیے, اللہ سے مانگیے, اللہ سے کہیے. میں دل ہی دل میں کہنے لگا میرے اللہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے, اللہ نے خانہ کعبہ کے پاس میں بیٹھا ہوں سینکڑوں میل دور جو مسجد اقصی ہے بیت المقدس اس کو اللہ نے میرے سامنے کر دیا. بالکل مجھے ایسا لگا جیسے مسجد اقصی میرے سامنے, اب میں دیکھ رہا ہوں. پوچھتے دروازہ, دروازہ میں نے بتا دیا, کھڑکی, کھڑکی میں نے بتا دی, رخ میں نے اس کا سمت اس کا رخ بتا دیا, جو پوچھا میں نے تمام کے تمام بتا دیے. اب تو ان کے دانت کھٹے ہو گئے, خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد میں نے ایک بات بتائی, تجھے یقین نہیں ہے تمہارا قافلہ ملک شام گیا تھا, وہ ملک شام سے واپس لوٹ رہا ہے, فلا رنگ کی اونٹنی آگے آگے ہے اور بدھ کی شام تک وہ مکہ مکرمہ میں تیرا قافلہ آ جائے گا. اب یہ بات آپ نے فرما دی, اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون تو نہیں تھا کہ پتہ چل جائے. ان لوگوں کو انتظار تھا کہ میرا جو قافلہ تجارتی قافلہ ملک شام گیا ہے وہاں سے واپس کب لوٹے گا. آپ نے بتا دیا کہ بدھ کی شام. اب جب عصر کا ٹائم ہوا اب کفار مکہ ہنسی اڑانے لگے, دیکھو نا کہا تھا نا کہ بدھ کی شام کو آ جائے گا, یہ سب شام ہو گئی, اب دیکھو سورج ڈوبنے والا ہے. جب سورج ڈوبنے کے قریب آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے اللہ سے دعا کی, اے میرے پیارے اللہ, اے میرے پیارے اللہ اس سورج کو ڈوبنے سے روک دیجئے. چنانچہ پیارے نبی کا کہنا تھا, اپنے پیارے اللہ سے کہنا تھا, سورج جو ہمیشہ اپنے ٹائم پہ ڈوبتا ہے, اس دن ایسا ہوا کہ جب تک وہ قافلہ تجارتی قافلہ جب تک مکے میں داخل نہیں ہوا, اللہ اپنے پیارے نبی کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے سورج کو ڈوبنے سے روک دیا. جب وہ قافلہ مکے میں داخل ہوا اس کے بعد سورج جا کر ڈوبا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہر جگہ پر اپنے پیارے اللہ کو یاد کیا. پھر یہ معراج کا موقع ہو گیا, اس معراج کے بعد بھی اتنی بلندی کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ مہینے وہاں رہے اس میں بھی مشکلات اور پریشانیاں اور تکلیفیں, ایک دو سال رہے اس میں تکلیفیں پریشانیاں ہوئیں, اس کے بعد پھر ہجرت کا موقع آیا. ان تمام باتوں کے سنانے کا منشا, ان تمام باتوں کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا نبی عطا کیا ہے کہ جس نبی کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے جو مقام و مرتبہ کسی اور نبی کو نہیں ملا. براق جانور, ایک ایسا جانور کہ جس پر نبی نے سواری کی ہے اور جس کے پشت کو نبی سے نسبت مل گئی تو وہ جانور بھی سعادت مند ہو گیا. ہماری اور آپ کی زندگی کو, ہمارے اور آپ کے دن رات کو, ہمارے اور آپ کے صبح و شام کو اگر پیارے نبی کے ساتھ آپ کی سنت کے ساتھ اگر نسبت لگ جائے تو ہم اور آپ بھی سعادت مند ہو جائیں گے. اب یہاں ایک بات, آخری بات یاد کرنی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ, مکے سے مسجد اقصی زمینی سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے تو درمیان میں کئی چیزیں نظر آئیں, درمیان میں کئی چیزیں نظر آئی. ایک بات تو یہ ہے کہ جگہ جگہ جبرائیل نے کہا کہ آپ نماز پڑھیے تو آپ نے نمازیں پڑھی. معلوم ہوا کہ سفر میں نماز پڑھنا چاہیے, اس سے رحمتیں اترتی ہیں. اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہو کہ ہم بازار جائیں ضرورت کے تحت اور ہماری اصل کی نماز قضا ہو جائے, یہ بڑے حسرت کی بات ہے. تو جگہ جگہ نماز ادا کرائی. جب آپ چل رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جس میں مرد ہیں عورتیں ہیں, ان کے ہاتھ کے ناخن لمبے لمبے تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور وہ تانبے کے بنے ہوئے اپنے ناخن سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نچوڑتے ہیں جیسے زخم لگاتے ہیں. سوچئے ذرا یہ کتنی ہی حسرت کی بات ہوگی, اور جو کوئی انسان دیکھے تو اس کو کتنا افسوس ہوگا اور کتنا تعجب ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تعجب ہوا. آپ نے تعجب کے ساتھ پوچھا, جبرائیل یہ لوگ کون ہیں جو اپنے ہی ناخن سے اپنے چہرے, اپنے چمڑے اور اپنے سینے کو نچھوڑتی, یہ کون لوگ ہیں؟ بڑے تعجب کے لوگ ہیں. جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں بیٹھ کر, پیچھے میں بیٹھ کر دوسروں کی عزتیں نوچتے تھے, دوسروں کی غیبت کرتے تھے, دوسروں کے عیب کو بیان کرتے تھے. ماں بہنیں, یہ رجب کا مہینہ ہے اور ختم ہونے کا قریب کا مہینہ ہے. کوشش ہم کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے میدان میں جب تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں اور ہمارے ناخن کو تانبے کا بنا دیا جائے, ہمارے ناخن کو تانبے کا بنا دیا جائے اور خود ہم ہر ایک کے سامنے, اپنے ماں باپ کے سامنے, اپنے بھائی بہن کے سامنے, اپنے رشتے داروں کے سامنے, اپنے استاد کے سامنے, اپنے بڑوں کے سامنے, اپنے چھوٹوں کے سامنے, وہاں پہ ہم مجبور ہو کر اپنے ہی چہروں, اپنے ہی ناخن سے اپنے چہروں کو نچھوڑیں, اپنے چہروں کو کاٹیں. اللہ اللہ, کتنی حسرت ہوگی, کتنا غم ہوگا. وہاں پہ اپنے اختیار سے نہیں بلکہ بغیر اختیار کے, بغیر اختیار کے آپ کا ہاتھ آپ کے چہرے پہ پہنچے گا اور بغیر اختیار کے آپ کی انگلیاں آپ کے چہرے کو نچھوڑیں گی. اس لیے خوش نصیب ہیں, سعادت مند ہیں اللہ کی وہ بندیاں جو کسی کا تذکرہ بھی برے چیزوں سے نہ کرے, اس کی آیت کو بیان نہ کرے. ابھی تو آپ نے سنا کہ جن خواتین کو وہاں قید و بند میں رہنا پڑا, بائیکاٹ رہنا پڑا, نہ اس بائیکاٹ کے زمانے میں اور نہ بائیکاٹ سے نکلنے کے بعد اتنی شدید تکلیف اور ظلم اور زیادتی برداشت کرنے کے باوجود ان خواتین, ان عورتوں نے کبھی اپنی زبان سے ان عورتوں کو تانا نہیں دیا جن عورتوں کے مردوں نے, جن عورتوں کے گھر والوں نے ان کے ساتھ ایسی زیادتی کی تھی. آخر ان کی تاریخ کو سننا, ان کی تاریخوں کو جاننا, کیا اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی زبان کو ذرا بچائیں؟ اس لیے ارادہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اب تک جو کچھ ہوا غلطی ہو گئی ہمیں معاف فرما دیجئے. ورنہ میری ماں بہنیں, آپ نے وراثت سنی ہوگی, ذرا دل کے کانوں سے سنیے اور اس طرح بیٹھ جائیے جیسے نماز بیٹھتی ہیں. وہ منظر کتنا عجیب سا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب قیامت کے میدان میں انسانوں کا نام پکارا جائے گا, اور کہاں پہ نام پکارا جائے گا وہ بھی سنیے. حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا, یا اللہ سے کہا کہ میرے اللہ ذرا اس ترازو کو دکھلا دیجئے کہ جو ترازو پر انسانوں کا عمل وزن کیا جائے گا وہ ترازو نہایت بھیانک, وہ ترازو نہایت ڈراؤنی, وہ ترازو نہایت ہی خوفناک. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ داؤد آپ اس ترازو کو نہیں دیکھ سکتے, بہت خوفناک, بہت ڈراؤنی ہے وہ, بہت ہی خطرناک اس کی شکل صورت ہے. کہ نہیں, مجھے دکھاؤ تو صحیح, دکھاؤ تو صحیح. نہیں, آپ نہیں دیکھ سکتے گا, دکھاؤ تو صحیح. مگر جب دکھایا تو وہی داؤد علیہ السلام وہاں زمین پر بے ہوش ہو گئے, بالکل بے ہوش ہو گئے, دیکھ نہیں پائے کس قدر خوفناک اور خطرناک اور دہشتناک اور کیسی حیات ہے اس کی کہ دیکھ نہیں پایا اللہ کا نبی اور بے ہوش ہو گیا. سوچئے, اسی ترازو کے پاس پکارا جائے گا جو اللہ کی بندیاں اپنے نام عمل کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گی. تو ایک عورت ایسی بھی ہوگی جو اللہ سے کہے گی, اللہ جی یہ میرا دفتر نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہے, یہ میرا دفتر نہیں کسی اور کا ہے. تو اللہ کہیں گے یہاں تو فرشتے, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. کہنے گی اللہ جی میرا تو نہیں ہے کسی اور کا. تو اللہ پوچھیں گے کیسے؟ کہ اللہ جی میں نے دنیا میں بہت نیکی کی تھی, میں نے یہ بھی کیا, میں نے وہ بھی کیا, میں نے ایسا بھی کیا, میں نے وہ بھی عمل کیا, بہت ساری نیکیاں کی, مگر یہ ساری نیکیاں ہمارے اس دفتر میں نہیں ہیں. بہت سارے پیج اس کے, بہت سارے ورق اس کے بالکل صاف ہو گئے ہیں, ایک دم سے کچھ لکھا ہی نہیں ہے. تو اللہ فرمائیں گے ہاں میری بندی اور قریب آ جاؤ. اللہ کے قریب بندی جائے گی, ڈرتی ہوگی, اللہ کہیں گے تیری نیکیاں یقیناً تھیں, تم نے بہت ساری نیکیاں دنیا میں کی ہیں, تم جو کہتی ہو غلط نہیں کہتی ہو, سچ کہتی ہو, مگر سنو تمہاری ساری نیکیاں تمہارے خاندان, تمہارے محلے, تمہارے پڑوس کی فلاں فلاں عورتوں کو وہ تمام نیکیاں دے دی گئیں, اور جب نیکیاں دے دی تو تمہارے دفتر کی وہ تمام نیکیاں خالی ہو گئی. اللہ جی میری نیکیاں فلاں کو کیوں دے دی؟ اللہ فرمائیں گے تو اپنی زبان سے کسی کی غیبت کیا کرتی تھی, عیب کو بیان کرتی, تو تجھے کیا حق ہے میرے بنائے ہوئے بندے, میری بنائی ہوئی بندیاں اس میں ہزاروں عیب کیوں نہ ہو, اس کو تجھے بیان کرنے کا حق کیا تھا؟ سوچے ذرا کتنی زیادہ حسرت ہوگی, کتنا زیادہ غم ہوگا. وہ عورت چاہے گی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں گڑ جاؤں، یہ مجھے پسند ہے، یا یہی میں زمین میں مل جاؤں، میرا نام و نشان ختم ہو جائے، مجھ سے زیادہ قابل حسرت کون عورت ہو سکتی ہے؟ اس لیے وہاں آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات کہ جو ہمیں محشر کے میدان میں اپنی ہی انگلیوں کو ناخن، اپنی ہی ناخن سے چہرہ کے نچوڑنے کا موقع نہ ملے. پھر آگے بڑھے، دیکھا کچھ لوگ جو پتھر کھا رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سود کھاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آپ آگے بڑھے، دیکھا کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے سر جو ہے کچلے جاتے ہیں. کچھ عورتیں ہیں زمین پہ بیٹھی ہیں، لیٹی ہیں، اور فرشتہ آتا ہے، بڑے پتھر لے کر آتا ہے، غصے سے اس کے سر پہ ایسا مارتا ہے کہ بالکل وہ زمین پہ پڑ جاتی ہے، پتھر دور چلا جاتا ہے، پھر پتھر لاتا ہے. آپ نے پوچھا یہ ان کو یہ عذاب کیوں؟ فرشتے نے کہا یہ بے نمازی لوگ ہیں. اللہ اکبر. ماں بہنیں آج سے ارادہ کر لو، ان شاء اللہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوگی. اس طرح بہت سی چیزیں آپ نے سفر کے درمیان دیکھی. ماں بہنیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے، اس بنیاد پر ہمیں رجب کے مہینے میں اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ کوشش کرنا ہے کہ ہمیں پیارے نبی کی سنت، آپ کی زندگی، آپ کا طور طریقہ، آپ کے اخلاق، اس کو ہمارے اپنے اندر اپنانا ہے. ذرا غور کیجئے، رجب کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس رجب کے مہینے میں کافر، مشرک، وہ تمام کے تمام بہت سے گناہوں کو چھوڑ دیتے تھے، لڑائیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور کہتے تھے اب تو رجب کا مہینہ آ گیا، اب نہ لڑائی ہو، نہ فلاں فلاں گناہ ہو. جن کفار مکہ نے بھی، جن کفار نے بھی رجب کے مہینے کا خیال کیا، وہی رجب کا مہینہ ہمارے آپ کے درمیان آ چکا ہے. اس رجب کے مہینے میں ارادہ کیجئے، عزم کیجئے. اللہ رب العزت ہمارے عزم ارادے پر ہمیں نیکی کا کی توفیق عطا فرمائیں گے. وہ رب کریم اگر ناراض ہونے پر آئے، وہ رب کریم اگر ناراض ہو جائے، غصہ ہو جائے، اپنے سر کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے. وہ رب کریم اگر ناراض ہو جائے تو اس ناراضگی کا نتیجہ کہ ساری نیکیاں دوسروں کے دفتر میں چلی جائیں اور ہم اس کے جہنم میں چلے جائیں، کتنی بڑی حسرت کی بات ہے. اور وہی اللہ پتہ نہیں کس ادا پر خوش ہو جائے، کس عمل پر خوش ہو جائے، کس نیکی پر خوش ہو جائے، اس اللہ کی شان بہت بلند ہے. امام قشیری ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک بندے کا انتقال ہوا، جوان کا انتقال ہوا، خواب میں کسی نے دیکھا تیرے ساتھ کیا حشر ہوا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اس نے کہا جب میرا نام عمل وزن کیا گیا تو دونوں پلڑے بالکل برابر ہو گئے، میں حیران تھا کہ یا اللہ میری نجات کیسے ہوگی، مجھے جنت کیسے ملے گی، نیکی کا پلڑا، گناہ کا پلڑا دونوں کے دونوں برابر ہو گئے، میں حیران تھا. اتنے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا گرا، اتنے میں ایک کپڑے میں بدھا ہوا ایک چھوٹا سا ٹکڑا گرا اور میرے نیکی کے پلڑے کو وزنی کر دیا اور میں جنتی ہو گیا، میرے جنت کا اعلان بنا. میں نے پوچھا پروردگار یہ کون سی چیز ہے، یہ چھوٹا سا ٹکڑا میرے پلڑے میں آ کر گرا، یہ چھوٹا سا ٹکڑا کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، تو ایک دفعہ قبرستان گیا تھا، کسی کے جنازے میں شریک ہوا تھا، کسی کی قبر پر تم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالا تھا، یہ تیری نیکی مجھے پسند آ گئی تھی، وہی نیکی کا عمل تیرے نیکی کے پلڑے کو اس نے وزنی بنا دیا، تو جنت میں چلا گیا. ماں بہنیں، وہ رب کریم کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا شفیق ہے، کیسی محبت کرتا ہے اپنے بندے بندیوں سے کہ ایک چھوٹے سے عمل کو نجات کا ذریعہ بنا سکتا ہے. جس اللہ نے چھوٹے چھوٹے عمل کو نجات کا ذریعہ بنایا، وہی اللہ آج ہم سے، آپ سے مطالبہ کر رہا ہے. اے میری بندیاں، دیکھ رہی ہو اپنی آنکھوں سے، سن رہی ہو اپنے کانوں سے، دنیا کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے کسی کے عالم میں ہیں. آسام کی ہزاروں ہزار عورتیں ایسی ہیں جن کو اپنی اگلی زندگی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم آسام کے ہیں یا ہمیں تو دوسرے ملک کا کہا جاتا ہے، اگر ہمیں یہاں سے ہٹا دیا گیا تو ہم کہاں جائیں گے، ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا. ہمارا ملک کہتا ہے، ہماری حکومت کہتی ہے یہ یہاں کے نہیں، یہ تو کسی اور ملک کے ہیں، اور کوئی ملک ہم کو اپنانے کو تیار نہیں. سوچے ذرا ان عورتوں کی بے کسی کا، ان عورتوں کی بے چارگی کا، ان عورتوں کی مجبوری کا۔ اگر راتوں کو وہ عورتیں سوچتی ہوں گے ان کی نیند اڑ جاتی ہوگی۔ اللہ اللہ، اگر ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ دنیا نے دیکھ لیا روہنگیا کی مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اللہ، اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں کس طرح وہاں کی عورتیں دو دو دن سے بھوکی پیاسی تھیں اور لائن میں روٹی کے ٹکڑے لینے کے لیے کھڑی تھیں۔ اللہ اللہ، دنیا نے دیکھ لیا ملک شام میں بسنے والی آج بھی عورتیں رات کو سوتی ہیں، ان کو نیند نہیں آتی ہے، اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر، اپنے گلے سے چپکا کر سوتی ہیں، اس ارادے سے سوتی ہیں کہ اگر نہ سوئیں تو کیا کریں، اور سوتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کل کی صبح ہم دیکھیں اس سے پہلے پہلے کوئی راکٹ ہمارے گھر پہ گرے اور ہمیں دنیا سے چلا جانا پڑے۔ تو اللہ، رات کو سوتی ہیں مگر اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا، رات کو صبح کو اٹھتی ہیں تو شام ہونے کا یقین نہیں ہوتا۔ آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں ایسی اللہ کی بندیاں ہیں جن کو اپنا بھوش، جن کو اپنی زندگی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارا کیا ہوگا۔ اسی پاک پروردگار نے جہاں دنیا کی دوسری عورتوں کو ایسے مشکلات ہیں، آج اللہ نے ہمیں آپ کو ایسے مشکلات سے بچائے رکھا ہے، ایسے مشکلات سے بچائے رکھا ہے۔ کیا جن عورتوں کو اللہ نے مشکلات سے بچایا ہو، تکلیفوں سے بچایا ہو، امتحان سے بچایا ہو، اور بھوک اور پیاس اور دشمنوں کے ظلم سے اللہ نے بچایا ہو، کیا یہ ایسی عورتیں کھا کھا کر، پی پی کر اور میٹھی نیند لے کر، کیا ان سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ چند منٹ اپنے اللہ کے سامنے شکرانے کا سجدہ کریں، اور چند منٹ اپنے اللہ کے سامنے اللہ کی نعمتوں پر روئیں، اور چند منٹ اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہا کر دنیا کی تمام عورتوں کے لیے عافیت کی دعا مانگیں، سلامتی کی دعا مانگیں؟ اللہ جی، آپ نے مجھے بڑی عزت کے ساتھ، بڑی عافیت کے ساتھ رکھا، پروردگار آپ دنیا کی تمام عورتوں اور مردوں کو عافیت نصیب فرمائے۔ اگر ہم نے اتنا بھی نہیں کیا، اتنا بھی نہیں کیا کہ نعمتوں میں رہتے ہوئے، رحمتوں میں رہتے ہوئے، سکون اور سلامتی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی زندگی میں مست رہ گئے، اور کبھی بھی ہمارے دلوں میں پیارے نبی کی طرح امت کے واسطے آنسو نہ آیا، امت کے واسطے غم نہ آیا، امت کے واسطے دعائیں نہ ہوئی، امت کے واسطے آہوزاری نہیں ہوئی، تو اللہ اللہ، کہیں ایسا نہ ہو پروردگار ہماری غفلت پر، پروردگار ہماری بے حسی پر، پروردگار ہماری اس ناشکری اور ناقدری پر اللہ کسی مصیبت میں مبتلا کر کے پھر ہمیں بے چارگی اور ہمیں بے کس اور بے سہارا بنا دے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آدھی روٹی کے محتاج ہو جائیں۔ اے میری ماں بہنیں، آج سوچتے ہیں ذرا، آج سوچتے ہیں ذرا، ملک شام میں غوطہ شہر پوری دنیا کا ایک مشہور شہر ہے، جہاں کی خواتین ہمیشہ بنگلوں میں رہنے والی، جہاں کی خواتین بہترین فلیٹ میں رہنے والی، آج وہ سوتی ہیں تو انہیں اطمینان کی نیند نہیں آتی۔ اس اللہ نے ہمیں آپ کو عافیت کے دن دیے ہیں، سلامتی کی راتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے آج ہمیں اپنے اللہ سے، پیارے نبی کے واسطے سے دعائیں کرنی ہے، اور اپنے گناہوں سے معافی چاہ کر گناہوں سے بچنے کا وعدہ بھی، ارادہ بھی کرنا ہے۔ اسے تمام بہنیں آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، قیامت کے اس منظر کو سوچئے، یا دنیا میں ان عورتوں کے منظر کو سوچئے جو جن عورتوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، جن عورتوں کے گود سے بچوں کو چھن کر اس کے سامنے تالاب میں پھینک دیا گیا، جن عورتوں کے سامنے ان بچوں، جن عورتوں کے گود سے بچوں کو چھین کر سڑکوں پر سلا کر ان عورتوں کے سامنے ٹرک چلا دیا گیا۔ اللہ اللہ، بولتے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں ان مصیبتوں سے بچایا، لہذا اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے۔
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔
اللہ اللہ، جو لوگ 3 سال کی بائیکاٹ مکہ کی وادی میں گھرے ہوئے تھے، وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچوں کا بل بلانا، اسے تو یاد کیجئے۔ پیارے نبی طائف گئے، وہاں اللہ کے سوا پیارے نبی کے ساتھ کوئی ظاہری سہارا بھی نہ تھا،
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں۔ سوچو میری ماں بہنیں، کل قیامت کے دن اللہ نے ان عورتوں کے سامنے ہمیں کھڑا کر دیا جو عورتیں پیارے نبی کے ساتھ اس بائیکاٹ کے زمانے میں تھیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لگا کر ان کو تسلی دیا کہ کل کھانا ملے گا، کل دودھ ملے گا، کل روٹی کا ٹکڑا ملے گا۔ ان عورتوں کے سامنے اگر اللہ نے ہمیں آپ کو کھڑا کر کے سوال کر دیا، اے میری بندیاں آؤ اس کے سامنے، ذرا تم اپنی زندگی کا حساب دے لو، کبھی تجھے ہم نے بھوکا نہیں رکھا، پیاسا نہیں رکھا، کبھی تجھے اپنے بچوں کے خاطر تجھے رونا بن بلانا نہ پڑا، آؤ ذرا حساب دے لو۔ یقین جانیے ان بے کس ان مجبور عورتوں کے سامنے ہمارا سر جھک جائے گا، ہمارے چہرے جھک جائیں گے، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گے، ہم ان کے سامنے نظر اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہ رہیں گے۔ اللہ اللہ معاف کر دیجئے، میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں میں سزاوار ہوں، میری توبہ سچی دل سے میری بہنیں توبہ کر لو، آج ارادہ کر لو، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ دنیا میں ہم چاہے جیسے رہیں، دنیا میں ہم چاہے جس کے نکاح میں رہیں، دنیا میں چاہے جس گھر میں رہیں، قیامت کے دن تو عمل دیکھا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں اچھے گھروں میں ہم رہیں اللہ اور کل قیامت کے میدان میں ہماری گردن پکڑ کر، ہماری بال کی چوٹی پکڑ کر فرشتے دھکے دے کر آدھے منہ جہنم کی طرف لے جاتا ہو، وہاں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ہاتھ اٹھائیے دعا کیجئے، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اي اللهم بڑے گنہگار، اللهم بڑے خطاکار، اللهم بڑے سیاہکار، اللهم بڑے ناقدرے، اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اے اللہ ایک ایک پل ایک ایک لمحہ گناہوں میں ڈوبا ہوا، تیری ناشکری میں ڈوبا ہوا، تیری ناقدری میں ڈوبا ہوا، اللہ ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے، ہمارے بدن کے وزن سے زیادہ ہمارا گناہ ہو گیا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے۔ اللہ پیارے نبی کا صدقہ نہ ہوتا، پیارے نبی کا طفیل نہ ہوتا، تو اللہ ہم عذاب میں کب گرفتار ہو گئے ہوتے، عذاب میں کب جکڑ دیے گئے ہوتے، دشمنوں کے حوالے کر دیے گئے ہوتے، اللہ کہیں ایسا ہوتا ہمیں گھر سے نکال دیا گیا ہوتا، اللہ کبھی ذلیل و رسوا کیا جاتا، مگر میرے مولا تو نے کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا، اے اللہ ہم نے دیکھا دنیا کے بعض حصوں میں، دنیا کے بعض علاقوں میں ایسی مصیبتیں اللہ دیکھا نہیں جاتا، اللہ ان عورتوں کے چہروں کو، ان عورتوں کے چہروں پر آنسوؤں کو دیکھا نہیں جاتا، اللہ کریم وہ سوچتی ہیں میرا خدا کہاں چلا گیا، میرا خدا کہاں چلا گیا، میرے خدا کی نصرت کہاں چلی گئی، میرے خدا کی مدد کہاں چلی گئی، میرے نبی کا وسیلہ کہاں چلا گیا، اللہ کریم آپ نے ہمیں بچایا ہے، اے اللہ ان کے صدقے ہمیں بچا دیجئے، ہماری مغفرت کر دیجئے، اللہ گناہوں سے بچا لیجئے، زبان کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آنکھوں کے گناہوں کو معاف
کر دیجئے اللہ جی, عمری کے گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ, دل و دماغ کے گناہوں کو معاف فرما لے میرے مولا, معاف کر دیجئے اللہ. آپ کی بندیاں دور سے آ کر بیٹھی ہوئی ہیں, گھر کو چھوڑ کر, کام کو چھوڑ کر آئی ہیں اللہ, اس لیے آئی ہیں کہ معراج کا تذکرہ ہوگا, پیارے حبیب کا نام سنیں گے, پیارے حبیب کا تذکرہ ہو, نبی کے صدقے اللہ میری دعا قبول کرے گا, میرے دل کے دکھ کو دور کرے گا, میرے غم کو ختم کرے گا, میرے گھر سے بیماری کو ختم کرے گا, میرے گھر سے تنگی کو اللہ نبی کے سب سے دور کرے گا. کہ اللہ آپ کی بندیاں امیدیں لگا لگا کر آئی ہیں, دیر سے آ کر بیٹھی ہیں, اے امیدوں کو پورا کرنے والے, اے بے کسی کے بے کس کے سہارا بننے والے, اے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والے, اللہ تیری قدرت بہت زیادہ, اللہ آنے والی تمام بندیوں کے گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ ہر گناہوں سے بچا دے, ہر معصیت سے بچا دے, ہر ناقدری سے بچا دے, ہر ناشکری سے بچا دے, اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچا کر اللہ ان کے گھروں کو آفتوں سے بچا دے, مصیبتوں سے بچا دے, بیماریوں سے بچا دے, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, دل کا سرور بنا, ہماری امیدوں سے زیادہ دل کی ٹھنڈک بنا, اولاد کی نافرمانی سے حفاظت فرما, اولاد کے دکھیارے ہونے سے حفاظت فرما, اولاد کی شرمندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, علماء ربانیین میں شامل فرما, دین کا داعی بنا. اے اللہ ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرما, فراوانی عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنی آپ کی بندی آئی ہیں اللہ تو ہی جانتا ہے کون کس غم کی ماری ہے, کون کس دکھ کی دکھی آئی ہے, اللہ جن کے دکھ کو ختم فرما دے. اے اللہ ان کے دکھ کو ختم فرما دے. اللہ کتنی آپ کی بندیاں یہاں آئی ہیں جنہوں نے اپنے ابو امی کو کفن پہنا کر قبر کے حوالے کر دیا, کتنی آپ کی بندیاں ہیں جن کے ابو امی بیمار ہیں, اللہ جی کرم کر دیجیے, رحم کر دیجیے, اللہ شفا دے دیجیے, سلامتی دے دیجیے, عافیت دے دیجئے, راحت دے دیجئے, سکون دے دیجئے, بے چینی کو ختم کر دیجئے. اے اللہ بیماری کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ جو جی ظاہری بیماری میں اور بدنی بیماری میں اندرونی بیماری مبتلا ہیں اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے گھر و فراوانی عطا فرما. اے اللہ رجب کے مہینے میں صحابہ ہوں, پیارے نبی ہوں, اولیاء اولیاء ہوں, محدثین ہوں, جن کو آپ نے رجب کی برکتیں دی ہیں, اے اللہ ہم تمام کے گھروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ پوری امت کو حفاظت عطا فرما. اے اللہ امت مختلف جگہوں پر پریشان ہے, بے آسرا کھڑی ہے, اللہ دنیا والوں سے آسرا لگاتے لگاتے اب ان کا دنیا سے آسرا ختم ہو چکا, اللہ جی اب آپ ہی سے آسرا لگا ہے. اللہ اس آسرے کا خیال فرما کر پوری دنیا کی خواتین و مسترات کو حفاظت و امانت عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچا دیجیے. اے اللہ پورے مدارس کی مقابر کی مساجد کی تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان.